يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رجب کا چاند دکھ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث و سنت میں یہ معمول ملتا ہے کہ آپ رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ دو مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چینی کے ساتھ رمضان المبارک کا مبارک مہینے کا انتظار فرماتے تھے اور اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ تو آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں ایمان اور صحت کی علامت، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرما۔ جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں، یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں، سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 سے لے کر 15 تک۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تذکیر اور یاد دہانی فرمائی ہیں بار بار۔ یہ جو جمعہ کا خطاب ہوتا ہے، یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، خطبہ جمعہ، اس کا بنیادی مقصد تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ فذکر انما انت مذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، نبی آپ یاد دہانی کروائیے، بے شک آپ تو ہیں ہی یاد دہانی کروانے والے۔ فذکر ان نفعت الذکر، اے نبی آپ یاد دہانی کروائیے اور یہ یاد دہانی کروانا فائدہ پہنچائے گا۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، سورۃ الزاریات میں فرمایا نبی یاد دہانی کروائیے اور یہ یاد دہانی کروانا اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں، نسیان کا مادہ انسان کے ساتھ موجود ہے۔ اگر انسان بھولے نہیں تو بعض چیزیں اتنی فرسٹریٹڈ ہوتی ہیں، اتنے پریشان کن ہوتی ہیں کہ انسان پاگل ہو جائے۔ یاد ماضی، یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان بھول نہیں پا رہا ہوتا، تو یہ ایک سیفٹی والو کی طرح ہیں کہ جب پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو والو کھول دیا جاتا ہے، ریلیف مل جاتا ہے انسان کو۔ اسی طرح بعض چیزیں انسان بھول جاتا، اور اگر بھولے نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہ رہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت اہم باتیں بھول جاتا اور شیطان اس کو بھلا دیتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا بہرحال مختصر یہ کہ جو غلام ان کے ساتھ تھا اس نے یہ بات کہی کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، وما انسانی ہوں اللہ شیطان ہوں نذکرہ، تو شیطان بڑی اہم باتیں ذہن سے محو کر دیتا۔ تو جمعہ کا دن اس لیے بڑا اہم اور اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ اہم باتوں کی تذکیر اور یاد دہانی کا وقت ہے۔ اس میں اہم ترین مسئلہ تو یہی ہے کہ اس کائنات کا رب کون ہے۔ جمعہ کے دن اصل خطاب، اصل گفتگو ہونی چاہیے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، اس نے یہ کائنات بنائی، چلا رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، وہ اعلیٰ کل شعین قدیر ہے، بکل شعین علیم ہے، اس نے ہر شے بامقصد بنائی ہے۔ انسان کا بھی ایک مقصد ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ بامقصد ہے۔ تو کائنات میں اللہ پاک نے جو بہت عظیم چیزیں بنائی ہیں ان میں سے ایک عظمت والی شے اللہ تعالیٰ کی یہ شاہکار مخلوق انسان بھی ہے۔ تو اس بات کی یاد دہانی بھی کروانا کہ وہ علی کل شیء قدیر، ملک الملک، اس کے سامنے حاضری دینی ہے۔ ایک دن آئے گا قیامت کے دن کہ تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ تو الحمدللہ آج جو آیات کریمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 سے لے کر 15 ہے، اور اس میں ایمان بالآخرہ ہی کی تذکیر و یاد دہانی ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن حکیم مخاطب کرنے کے لیے، کیونکہ خطاب ہے، کلام ہے، میسج ہے، مختلف صیغے استعمال کرتا۔ مدنی صورتوں میں زیادہ تر اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو کا صیغہ استعمال کیا ہے، اہل ایمان کو مخاطب کرنے کے لیے۔ کہیں یا ایھا الناس کا صیغہ بھی آیا، اے انسانوں۔ قرآن حکیم میں یہ انداز بھی ہے کہ یا ایھا الانسان کو بھی مخاطب کیا گیا، اے انسان۔ لہذا انسان کو مخاطب کر کے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہی اصل مقصد ہے آج کی گفتگو کا۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک مسلسل کسی محنت میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ اس سے جا ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، دو ہی نتائج ملیں گے، رزلٹ ڈے ہوگا قیامت کے دن، یا تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ اب ایک نقشہ ہے، کیفیت ہے، اپنے ذہن میں رکھیے قیامت کے دن کا۔ فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بس وہ لوگ، خوش نصیب لوگ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اللہ پاک نظر کرم فرمائے گا اور ان سے آسان حساب کتاب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوش و خرم۔ ظاہری بات ہے جنت کا پروانہ مل جائے، جس کو اللہ کی رضا کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑی خوشی کا وقت کیا ہو سکتا ہے۔ تو وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر، خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ یہاں دعا کر لیجئے، اللہ پاک ہمیں بھی ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اس کے برعکس، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور وہ لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا۔ پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا، اس کے لیے مختلف روایات موجود ہیں۔ بعض نے لکھا کہ وہ لینا ہی نہیں چاہے گا، جیسے مجرم ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ عذاب ملنے والا ہے، وہ اپنے پیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لے گا۔ بعض نے لکھا کہ زبردستی دیا جائے گا، مجرموں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کو زبردستی یہ نامہ اعمال دیا جائے گا۔ لہذا جب نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے سے ملے گا، اس کیفیت کو سنیے ذرا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا، تو پہلا ریئیکشن، پہلا رد عمل تو اس شخص کا وہ ہوگا کہ وہ پکارے گا اپنی موت کو۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور گرے گا دہکتی ہوئی آگ میں۔ اب کیوں گرے گا، اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا، مست تھا، مگن تھا، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب ہونے والا ہے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ چاہے عقیدہ زبان سے اقرار کرے نہ کرے انسان، بعض رویے ایسے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت کا دن نہیں آنے والا، کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بھلا کیوں نہیں، اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں ایک ان آیات میں ایک موضوع انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات تو انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن تخلیق کا ماسٹر پیس کہا جا سکتا۔ خلقت ہوں بیدیہ، اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس میں روح ربانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا تعلق ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، فزیک کے اعتبار سے بھی بہت ہی میچور قسم کی تخلیق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ لیکن ایک المیہ انسان کا یہ ہے، انکا قادحون، یقیناً تو مشقتیں جھیل رہا ہے، اور انسان چاہے پیسے والے ہوں یا امیر ہوں غریب ہوں، ہر طرح کی مشقت انسان جھیلتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے ان کو کوئی مشقت نہیں ہے، یہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ محنت مشقت کرتے ہیں، لیکن رات کی نیند کس کی زیادہ اچھی ہوتی ہے، پرسکون نیند کس کی ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اطمینان کی نیند سوتا ہے۔ لیکن پیسہ اگر دو نمبر طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے کمایا، کسی اور کا حق مار کے کمایا، کسی کو دکھ دے کر، تکلیف دے کر، کرپشن کر کے، رشوت لے کر، تو ظاہر بات ہے سب سے بڑا نقصان انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اطمینان قلب چھین لیا جاتا، سکون کی نیند نہیں آتی۔ ٹرینکولائزرز یعنی نیند والی جو گولیاں ہیں وہ اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو پرسکون نیند بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو بہرحال قادحون، اے انسان تو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے مشقتیں جھیلتے ہوئے۔ اب آئیے مشقتوں کا تجزیہ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد ذمہ داریاں بڑھیں گی، لیکن بحمد تعالیٰ ایک جذبہ اللہ پاک نے رکھا ہے، لہذا انسان شادی کرتا ہے۔ شادی کے وقت مولوی صاحب پوچھ لیتے ہیں بیٹا ابھی بھی سوچ لے قبول ہے، تو آپشنل تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال اگر قبول نے کہہ دیا، ذمہ داری لے لی، تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کم ہوتی ہیں؟ شادی کے بعد تو ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بیوی ہیں، پھر اولاد ہے، پھر اس کی تعلیم ہے، تربیت ہے، ان کی اخلاقی تربیت ہے، روحانی تربیت ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن انسان اس کو اویل کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک اور مشقت ہے حلال اور پاکیزہ روزی کمانا، آج کے دور میں اتنا آسان تو نہیں ہے، خاص طور پر پاکستان میں جو حالات بنتے جا رہے ہیں۔ حلال اور پاکیزہ روزی کمانا، کھلانا اپنے بچوں کو ایک مشکل ٹاسک ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ اسی طرح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اولاد تو ویسے بھی لائبلٹی مانی جاتی ہے، لیکن اولاد بہرحال اللہ کی ایک نعمت بھی ہے۔ لیکن اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے سوال ہوگا، بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں۔ تو خود تو اپنی ذمہ داری ہے ہی، پھر اپنی بیوی بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو حلال اور پاکیزہ روزی تو کھلانی ہے، جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر بھی کرنی ہے، خود بھی نماز پڑھنی ہے، گھر والوں کو بھی پڑھانی ہے، خود بھی حلال روزی کھانی ہے، گھر والوں کو بھی کھلانی ہے، مشقت ہے۔ پھر آج کے دور میں ایک اور بڑا مسئلہ، بچوں کی شادیاں بھی ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں، فکر لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ کیسے ان کی شادیاں ہوں گی۔ پھر شادی ہو بھی جائے تو ایک اور مسئلہ ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے، خدا نہ خواستہ بیٹی شادی ہو کر دوسرے گھر گئی، وہاں پر وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی، سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہے، فزیکل ڈسٹرب ہے، تو اصل تکلیف کس کو ہو رہی ہوتی ہے؟ ماں باپ اس پین کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچی اگر گھر والوں دوسرے گھر گئی ہے، وہاں پر سیٹل نہیں ہو پا رہی کسی بھی وجہ سے۔ تو مشقتیں ہی مشقتیں، پیدائش مشقت، حلال روزی کمانا مشقت، یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے ایک اور مشقت بھی سن لیجیے، وہ بھی ہے کہ جہاں حلال اور پاکیزہ روزی کمانا ہے وہاں پر مسلمان ہونا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چیمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لائے را، میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی مشقتیں کتنی ہیں، ذمہ داریاں کتنی ہیں. لہذا ایک انڈیویجول ہے جو کافر ہے مثال کے طور پر، کفر کرتا ہے، وہ کسی خدا کو نہیں مانتا، لیکن سروائیول کے لیے محنت تو کرتا ہے، روزی کماتا ہے. مسلمان اللہ کو مانتا ہے، اس یقین رکھتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، لیکن مشقتیں وہ بھی جھیلتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم، اس امت کے حوالے سے اللہ پاک نے مزید ذمہ داری رکھی ہیں. خود اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانا ہی ہے، اپنے لوگوں کو، اپنے امت کے باقی لوگوں کو بھی جہنم سے عذاب کے بچانے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے دعوت دین ہے، تبلیغ دین ہے، جہاد ہے، قتال فی سبیل اللہ ہے. ظالم اور مظلوم کی مدد کے حوالے سے بھی حدیث آتی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ کرام نے سوال کیا، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی مدد کریں، بھائی اگر ظلم کر رہا ہو تو اس کی مدد کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا تمہارا بھائی اگر ظلم کرے تو اس کو طاقت سے روکو، اس کا ہاتھ روک دو کہ وہ کسی پہ ظلم نہ کرے. تو دین کی دعوت بھی دینی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے، یہ تو آسان کام تو نہیں ہے. لہذا مشقتیں جھیلتے جھیلتے بالآخر اللہ کے سامنے حاضری ہے. غالب کا شعر ہے غالباً، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہیں پایا تو کدھر جائیں گے. یہ ہے انسان کا المیہ کہ بالآخر انسان دنیا میں جیسے تیسے زندگی گزاری لیتا ہے، روکھی سوکھی، خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈال دیے گئے. تو سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے. تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. لہذا یہاں پر ملاقی کے پر ایک ذرا غور کیجئے گا، مشقتیں جھیلتے جھیلتے تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور بالآخر اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس احساس کو اپنے پر فیل کیجئے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی. ایک دن میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اس بات کا احساس کیا کریں، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ سے ملاقات. بخاری شریف کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی؟ یہ احساس بہت ایک جذبہ، پاکیزہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو لوٹ کے جانا ہے اللہ پاک کی طرف، مطلب کیا ہوا؟ آئے کہاں سے تھے؟ ہماری روح اللہ کے پاس سے آئی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے اور بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنے والی ہے. تو یہ جو ملاقات ہونے والی ہے، اس کے دو فیزز اس طرح سے ہیں کہ ایک ملاقات تو حشر کے میدان میں ہوگی تمام لوگوں سے، لیکن ایک وہ ملاقات ہے جو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کے وقت ہوگی. لہذا بڑی پیاری حدیث آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کی تعلیم کے حوالے سے، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان. صائم کے لیے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحتیں ہیں، دو پلیجرز ہیں. فرحتن عندہ افطاری. پہلی خوشی تو اس کو ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، پانی پیا، کھانا کھایا، کھجور کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک تمانیت عطا فرمائی. لیکن اصل خوشی کب ملے گی؟ وہ فرحتن عندہ لقائے ربی. دوسری اور اصل خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر جنت، اہل جنت کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ کا پروانہ دے دے گا، اس وقت ہوگی خوشی. تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق عطا فرمائے. یہ شوق بڑی شے ہے، شوق. انسان کسی چیز کا شوق لگ جائے اگر تو پھر اس کے لیے محنت کرتا. لہذا سوالات بھی پوچھے جانے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. قیامت کے دن اللہ پاک سوال پوچھے گا. یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس اعتبار سے احساس کیجیے، اس کا تذکرہ ہر جمعے ہونا چاہیے. پہلے تین سوال تو قبر کے ہیں. قبر پہلا مرحلہ ہے، اور قبر میں تین سوالات کون کون سے ہیں؟ پہلا سوال مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، کس رب کی عبادت کر کے آئے، کس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر آئے. پہلا سوال. یہ سوالات بار بار ہر جمعے اس لیے بھی ہونے چاہیے کہ ہمیں ان کی تیاری کرنی ہے. پہلا سوال ہوگا مر رب کا، پہلا تمہارا رب کون ہے. اگر اللہ کو رب مانا، اللہ کو رب مانا اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار دی رب مان کر، تو زبان پر الفاظ آئیں گے ربی اللہ، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. دوسرا سوال ہوگا من دین کا، ما دین کا، تمہارا دین کون سا ہے، کس دین کے پیروکار ہو. اب اس کا بھی جائزہ میں عرض کر رہا تھا جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، اسلام کو دین مانے گا، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو انشاءاللہ اس کی زبان پر الفاظ آئیں گے الاسلام و دینی یا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں، کس نبی کے پیروکار ہو. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان سے محبت کی ہوگی، ان کی اطاعت کی ہوگی، ان کی فرما برداری کی ہوگی، ان کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، تو انشاءاللہ خود بخود الفاظ آئیں گے محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ سے محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے انسان کو، ایک مومن کو، کہ بار بار انہی کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، لہذا زبان پر خود بخود الفاظ آئیں گے انشاءاللہ محمد ہمارے نبی. تو ان تین سوالات کی تیاری ایگزام سے پہلے کیا ہوتی ہے، پیپر آؤٹ ہو جائے تو کیا ہی اچھی بات ہوتی ہے. آج کل تو او اے لیولز کے پیپر بھی آؤٹ ہو رہے ہیں، لیکن پیپر آؤٹ ہو بھی جائے، ایک شخص جو تیاری نہ کرے وہ تو فیل ہو جائے گا. لہذا مخبر اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے کوشچن بتا دیے، کوشچن، یہ گیس پیپر نہیں ہے، یہ کوشچن ہیں جو بھی پوچھے جانے والے ہیں قیامت کے دن، قبر کا لیتے ہیں. لہذا قیامت کے دن بھی کچھ سوالات پوچھے جائیں گے، ان کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں. یہ بھی حدیث ہے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے یہاں تک کہ ان سے پانچ باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. پانچ سوالات، پانچ باتیں. پہلا سوال، عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں فنا کر کے لائے. عمر کتنی ہوتی ہے ایک انسان کی، پاکستانیوں کی ایج کتنی ہے ایوریج، 65 سال، 70 سال. اس کو آورز میں کنورٹ کر لیجئے بڑی آسانی سے، 12 سے 15 لاکھ گھنٹے ہیں ہمارے پاس، ہر گھنٹہ جو گزر رہا ہے وہ کہاں کس کی طرف جا رہا ہے. 2024 گزر گیا، جشن منا رہے ہیں، عقل مند لوگ جشن منا رہے ہیں، بلکہ افسوس ہونا چاہیے کہ ایک اینٹ اور گر گئی، موت سے ہم قریب تر قریب تر ہو رہے ہیں، اور ہم دوسروں کے دیکھے دیکھی جشن منا رہے ہوتے ہیں. گورنر ہاؤس میں جشن منایا گیا، 40 منٹ تک آسمان کو روشن کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا، سبحان اللہ. یہ پیسہ ان کے باپ کا ہے کہ یہ اس طرح سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کس نے ان سے کہا، کس نے ان کو کہا کہ اس طرح سے یہ معاملہ خرچ کریں. 24 گزر گیا، 25 آ گیا، اگلا سال ہو سکتا ہے کچھ ہی دنوں بعد ہمارا موت کا سال ہو. تو عقل مند آدمی یہ نہیں کہ جشن منا رہا ہو، ہر گزرا ہوا لمحہ، ہر گزرا ہوا بیتا ہوا لمحہ ہمیں قبر سے، موت سے، حساب کتاب سے قریب تر کر رہا. تو عقل مندی کیا ہے، ان سوالات کی تیاری کی جائے. پہلا سوال، عمر کہاں گزاری، 60-70 سال، 12 سے 15 سے 20 لاکھ گھنٹے کہاں گزار کر آئے. ایک گھنٹے کا بھی اگر ہم سے کوئی حساب کتاب لینا چاہے تو ہم نہیں دے سکتے، لاکھوں گھنٹے گزارے کس کام میں گزارے، کیا تمہارے خیالات تھے، کیا پرائیورٹیز کیا تھیں، کس مقصد کے لیے زندگی گزاری، جواب دو. اور سوال کرنے والا کون ہے، سوال کرنے والا کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر نہیں ہے، یہ سوال کرنے والا رب کائنات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا. دوسرا سوال ہوگا، وہ ان شباب ہی فیما بلا، زندگی کا سب سے بہترین حصہ کون سا ہوتا، زندگی کا پیک ٹائم ہر اعتبار سے، فزیکلی، سائیکولوجیکلی، ہر اعتبار سے اللہ پاک طاقت و صلاحیت عطا فرماتا ہے، سمجھداری عطا فرماتا ہے. جوانی کس کام میں لگائی، جواب دو. اب اگر جوانی پاکیزہ کاموں میں لگائی، حلال روزی کمانے میں لگائی، عبادات میں لگائی، در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری، جوانی میں جو توبہ کر لے اللہ کی طرف آ جائے یہ تو پیغمبروں کو شیوا ہے. اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آج کے دور میں آسان تو نہیں ہے. دوسرا سوال، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی. تیسرا اور چوتھا سوال مال سے متعلق ہے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ دونوں سوال بالکل انٹر ریلیٹڈ ہیں. خرچ کمانے کا سورس کیا تھا، سورس آف انکم، اور خرچ کہاں کیا، دونوں کے بارے میں سوال ہوگا. عام طور پر حلال روزی کما تو لی جاتی ہے، ریٹائرمنٹ کا پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن کہاں ہم فضول خرچی کرتے ہیں، جہاں اگر نہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے، بچی کی شادی آ جائے، بچے کی شادی آ جائے، پھر پتہ چلتا ہے اللہ کا دیا اور بندوں سے لیا کتنا ہے. حرام جو مال کمایا جاتا ہے وہ حرام کاموں میں عام طور پر خرچ ہوتا ہے، حلال اور پاکیزہ روزی جو ہوتی ہے وہ تو امانت ہے، وہ انسان ضائع نہیں کر سکتا، اسراف و تبذیر نہیں کر سکتا. یہاں ایک ایک پیسے سے متعلق سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اسی طرح آخری سوال ہوگا، جو علم حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ان پانچ سوالات کو یاد رکھ کر ان کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد جو آخری آیات ہیں ہلا دینے والی ہیں, تذکیر و یاد دہانی کے لیے بڑی اہم ہے. قیامت کے دن نتیجہ ملے گا, جیسے رزلٹ ڈے ہوتے ہیں باقاعدہ, کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے, کچھ لوگوں کے چہروں پر اداسی تاری ہوگی. چار مرتبہ قرآن حکیم میں یہ موضوع آتا ہے, وجوہ ہوئی یوم دن نائمہ, کچھ چہرے ایسے ہوں گے روشن ہوں گے, ان کے چہرے پر رزلٹ لکھا ہوا ہوگا. چہرے پر رزلٹ کس کے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ جو اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے, فرسٹ آنے والا ہوتا ہے, اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے محنت کی ہے, اور رزلٹ ڈے کے دن چمک رہا ہوتا ہے. جو فیلئرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں رزلٹ ڈے ہی نہ آئے, اور اگر آ بھی جائے تو کسی طرح مک مکا ہو جائے, کوئی مسئلہ حل ہو جائے, کوئی یہ ہو جائے, کوئی سفارش لگ جائے, کوئی یہ ہو جائے. اب قرآن حکیم کی آیات ہیں, ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں. قیامت کے دن نام اعمال یا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ کے پیچھے سے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, تو پس جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس سے آسان حساب کتاب کیا جائے گا. دعا ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم حاسبنی حساباً یسیراً, اے اللہ تو میرا آسان حساب کتاب فرما. اماں عائشہ نے فوراً وضاحت پوچھ لی کہ یہ آسان حساب کتاب کیا ہے جس کی دعا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضور نے فرمایا, قیامت کے دن نام اعمال کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ صرف نیکیوں کی طرح متوجہ ہوگا. نام اعمال میں صرف نیکیوں کو دیکھے گا, خیر کے کام کو دیکھے گا, برائیوں کو چھپا لے گا. ستار ہے, غفار ہے, چھپا لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا اور آسان حساب کتاب ہوگا. لہذا دعا کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بھی کرنی چاہیے, اللہم حاسبنی حساباً یسیراً, اے اللہ تو میرا آسان حساب کتاب فرما. جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, یہ بہت خوبصورت منظر ہے قرآن حکیم کا. ایک شخص ہے جس کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اور جنت کا پروانہ مل گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بہت ہی خوش و خرم. اب اس کیفیت کو ذرا محسوس کیجئے کہ ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی محنت کی, اس کے ماں باپ نے اس کو تعلیم, تربیت, اچھی اخلاق, اچھا دین سکھایا, تو جب جنت کا پروانہ ملے گا تو سب سے زیادہ خوشی کسے ہوگی؟ دیکھیے, مخلص جو رشتے ہیں نا, اس میں سب سے زیادہ مخلص ترین رشتہ ماں باپ کا ہوتا. لہذا وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف خوش و خرم, آنکھوں میں آنسو ہوں گے, خوشی کے آنسو, اور وہ خوشی کے آنسو ہوں گے پیرنٹس کی آنکھوں میں. ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے, کوئی ڈگری ملتی ہے, ایم ایس کر لیا, تو جو ڈگری حاصل کرتا ہے فرسٹ ڈویژن فرسٹ کلاس, جب گولڈ میڈل لے کر سب سے پہلے کس کو دکھاتا ہے؟ لا کر اس کو اپریشیٹ کرنے والے سب سے زیادہ اس کے رشتے دار ہوتے ہیں. ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. یہ کیفیت ہوگی جب وہ جنت کا پروانہ اس کو ملے گا, وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بہت ہی خوش و خرم, سیٹسفائیڈ لوٹے گا. اس کے برعکس, اس برعکس کو ذرا غور سے سنیے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, پس جس کو اس کا نامہ اعمال پیٹ کے پیچھے سے دیا گیا. پیٹ کے پیچھے سے کیوں دیا جائے گا؟ یا تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے یا لینا ہی نہیں چاہے گا, زبردستی دیا جائے گا. اس کی کیفیت کو سنیے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, پہلا رد عمل تو یہی ہوگا کہ وہ اپنی موت کو پکارے گا. قیامت کے دن موت نہیں آئے گی, حساب کتاب, یہ جو موت ہے یہ یہی موت ہے بس, اس کے بعد کوئی موت نہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ موت کو پکارے گا. وَيَصْلَى سَعِيرًا, دہکتی ہوئی آگ میں گرے گا. لیکن دہکتی ہوئی آگ میں کیوں گرے گا؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, دنیا کی زندگی میں وہ اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور تھا. مسرور اس اعتبار سے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہونے والا ہے, قیامت آنے والی ہے, موت آنے والی ہے. حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر گھر والوں کی پرورش کرتا تھا, حرام طریقے سے بھی پیسہ کما کر. تو بڑا مسرور تھا, سیٹسفائی تھا, دنیا میں مگن تھا, مست تھا, بلکہ یوں کہہ لیجئے جیسے آج ہماری اکثر و بیشتر میجورٹی کا عالم ہمیں حساب کتاب کا کوئی یادگار ہی نہیں. بعض اوقات کو یاد دلانا بھی چاہتا ہے کہ موت آئے گی, حساب کتاب, اس کو بھی خاموش کروا دیتے ہیں, اس کو بھی کہتے ہیں بھائی اچھی اچھی باتیں کرو, کیا موت کا تذکرہ کر رہے ہو. تو بہرحال عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ان دنوں کو, اس کیفیت کو یاد رکھے اور اس کے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس حوالے سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کون سا جذبہ محرکہ انسان کو ٹھیک رکھ سکتا ہے؟ انہ ظن اللہ یہور, اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے, حساب کتاب ہے. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا, کیوں نہیں, اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا. بس میری گفتگو یہی مکمل ہو رہی ہے. یہ بصیر کے لفظ پر ذرا غور کر لیجئے, انہ کان فی انہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرہ. بصیر عربی زبان میں کہتے ہیں آبزرو کرنے کو, آبزرور, کین آبزرور, جو ایک ایک چیز کو بہترین طریقے سے آبزرو کر رہا ہوں. یہ احساس انسان کو ٹھیک رکھتا ہے کہ وی آر آل انڈر آبزرویشن, ہم سب کے سب انڈر آبزرویشن ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. نامہ اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایسا زبردست نظام رکھا ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ایسے معزز مکرم فرشتے ہیں جو جانتے ہیں, لکھنے والے ہیں, کاتب ہیں, رائٹر ہیں, جو جانتے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو. بس یہ احساس انسان کو برائی سے دور رکھتا ہے, اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے, حساب کتاب کا تصور انسان کو نافرمانی سے بچاتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق عطا فرمائے. بخاری کی حدیث میں نے سنائی تھی, پھر سنا رہا ہوں, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے, جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اللہ پاک ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.